بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين نور بج محمد وعلى ارباب اعضاء اس عشرے کی آخری مجلس آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ہمارا موضوع شناخت عاشورہ رہا اور آج اس کی آخری گفتگو سورہ مبارکہ توبہ کی مشہور و معروف آئے مجیدہ کے ذیل میں آپ سماعت کر رہے ہیں کہ جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ پنکھا کو بند کر دیا. درود بھیجو محمد و آل محمد. شناخت عاشورہ اس جہت سے بھی لازم و ضروری ہے کہ تمام ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زندگانی میں امام حسین علیہ السلام کی کربلا اور جد و جہد ایک ممتاز مقام رکھتی ہے، کیونکہ امام عالی مقام کی حیات طیبہ میں امام کو ہی یہ موقع نصیب ہوا کہ آپ اس عظیم امر کے بارے میں کھل کر گفتگو کریں کہ جس کو نہ صرف قرآن کریم میں بلکہ روایات اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث میں بہت مفصل انداز سے بیان کیا گیا ہے. دیکھیں، جتنے بھی ائمہ ہیں سب کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. آج جو قول آپ کے سامنے میں امام حسن کا پڑھوں گا، اس میں بھی کہا وفیہ اسوۃن، تم لوگوں کے لیے میری زندگی میں اسوہ حسنہ ہے. بالکل وہی جو رب العزت قرآن کا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، رسول کی زندگی میں اسوہ ہے. تو امام کہنا ہے کہ میں جو نواس رسول امام بہت حجت حق ہوں اس دور میں، میری زندگی میں تمہارے لیے اسوہ ہے. یعنی میری زندگی تمہارے نمونہ عمل ہے، یعنی مجھے دیکھتے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کو سنوارتے چلے جاؤ. جس کو ہماری یہاں آپ کو یاد ہوگا، یعنی ہمیں یاد ہے اور جو ظاہری بات ہے مجھ سے سن میں زیادہ ہیں، جب اردو سکھائی جاتی تھی، ابجد سکھائے جاتے تھے، تختی لکھنے کو دی جاتی تھی. اب جن جنہوں نے لکھی ان کو معلوم ہے، وہی اب تو صرف قاعدوں میں ہی دکھائی دیتی ہے تختی، اور اب تو وہ قاعدے بھی جو ہے وہ یوں کو معدوم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس میں استاد جو ہے استاد مکتب لکھ کے دیتے تھے الف بے پے تے، تو اس کو دیکھ کر کیا ہم مثلا اپنی اردو کے ابجد کی خوشخطی کو بہتر کرتے تھے، یا مثلا انگلش آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چار پانچ لائنوں والی انگلش کی جو کاپی ہوتی ہے اس میں ٹیچر جو ہے بچوں کو سکھاتا ہے کہ اے کیسے لکھا جاتا ہے، بی کیسے لکھا جاتا ہے، سی کہاں پہ آتا ہے، کون سی لائن سے شروع ہوتا ہے، ڈی کہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کی اونچائی کہاں تک ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مشق منزل ہے، مشق منزل ہے. یعنی اس کو دیکھ کر تم اپنی خوشخطی کو بہتر کر سکتے ہو کہ جیسے استاد نے لکھا ہے. کربلا تمام ائمہ کی زندگی میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ، ان کی جد و جہد سب اپنی جگہ، لیکن امام حسین علیہ السلام کو جو ممتاز مقام حاصل ہے وہ اس واجب پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے ایک، اور اس واجب کے نتیجے میں جو حد کی حرمت ہوئی ہے، جو قول رسول اور قول قرآن کو پامال کیا گیا، دو جس کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام مظلومیت کا سامنا کر رہے ہیں، غربت کا سامنا کر رہے ہیں، تین اور پھر آپ کی وہ شجاعت، آپ کا وہ نڈرپن، آپ کی وہ دلیری، آپ کی وہ سورمائی، آپ کا وہ بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق مزاق بن کر سامراجی طاقت کو للکارنا، اور پھر جو سب سے زیادہ یوں کہوں کہ بنیادی عنصر ہے امام حسین کی تحریک کا، وہ ہے عرفانی اور خدائی پہلو. ان تمام صفات نے امام حسین علیہ السلام کی تحریک کو ممتاز کیا ہے. جتنے بھی ائمہ ہیں سب ہمارے لیے قابل احترام ہیں، واجب و طاعت ہیں، سب کی اطاعت واجب ہے، مفروض الطاعت جسے کہا گیا روایات میں احادیث میں، سب ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں امام عالی مقام کو وہ موقع ملا۔ اچھا، کیا کوئی نیا واجب آ گیا تھا امام حسین کے زمانے میں کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جائے کہ امام حسین نے تنہا عمل کیا، امام حسن نے کیوں نہیں کیا، امام حسین، امام علی نے کیوں نہیں کیا، رسول اللہ نے کیوں نہیں کیا؟ یقیناً سب نے اس واجب پہ عمل کیا، اور وہ واجب کیا ہے کہ جس کو امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں ارشاد فرمایا تھا صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے سامنے، صحابہ اس کے بعد تابعین جو ان کی سیرت پہ چلے، تبع تابعین کون ہیں؟ جو تابعین کی سیرت پہ، یعنی تھرڈ جو جنریشن ہے صحابہ کی، پہلی جنریشن صحابہ ہیں، دوسری تابعین ہیں اور تیسری تبع تابعین ہیں، ان سب کے سامنے امام حسین علیہ السلام نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ کچھ ایسے واجب ہیں کہ اگر وہ ادا ہو جائیں، توجہ رکھیے گا، تو سارے واجبات ادا ہو جائیں گے دین کے، لیکن اگر وہ ادا نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب آپ تصور کر سکتے ہیں وہ واجب کتنا قیمتی ہے، کتنا ذی قیمت ہے، کہ امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ واجب ادا ہو گیا تو سارے واجب ادا ہو جائیں گے، اور اگر یہ واجب ادا نہ ہوا، اس کے لیے قیام نہ کیا گیا، اس کے لیے جد و جہد نہ کی گئی، تو پھر دین کا کوئی بھی فرض اور سنت اور واجب جو ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ سادی سے مثال عرض کروں تاکہ گفتگو نوجوان بچوں کے ذہن میں واضح ہو جائے۔ آپ بازار سے کوئی چیز خرید کے لائے، پیسہ خرچ کیا، اس کو چوز کیا، انتخاب کیا، بکنگ کی، پیمنٹ دی، اور اس کے بعد وہ چیز خرید کے لے آئے۔ مثلاً آپ گاڑی خرید کے لے آئے، وسیلہ نقلی، کیا پہلے دن سے آپ اس پہ ہتھوڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں، آؤ دیکھیں نہ تو ڈرائیونگ کر کے اس کو ٹکر ماری، اس کو ٹکر ماری؟ نہیں، عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نئی چیز آتی ہے، نئی سیکنڈ ہینڈ چیز بھی ہے، جب بھی اس کی حفاظت آپ پر لازم و واجب ہے، یعنی آپ کا مال ہے، آپ یہ نہیں کہیں کہ میں دنیا کی محبت دل سے نکالنا چاہتا ہوں، دو چار ٹکر اس کو محدودہ پرانا کر لوں، پھر ذرا دل سے محبت نکل جائے گی، یہ بھی بیوقوفی، اسلام نے اس کی بھی مذمت کی ہے۔ کیا آپ اپنی نئی چیز کو یا سیکنڈ ہینڈ چیز کو زبردستی پرانا کرنا چاہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہیں؟ آپ سیکنڈ ہینڈ چیز بھی خرید کے لاتے ہیں، گھر میں سیکنڈ ہینڈ گاڑی خرید کے لاتے ہیں، تو اس کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں، روزانہ کپڑے سے صفائی ہوگی، ہفتے میں ایک بار مثلاً جی پانی سے دھلائی ہوگی، اور مہینے میں ایک بار جا کے سروس کرا لی، اور ہر تین مہینے بعد جا کے ٹیوننگ کرا لی، آئل چینج کر لیا، اور جو چیزیں اس کو نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کا بریک آئل ہے، اس کا انجن آئل ہے، ریڈیٹر کا پانی ہے، یہ ساری چیزیں آپ اس میں مہیا کر رہے ہوتے ہیں ضروریات کو۔ یہ ضروریات کا مہیا کرنا یہ امر بالمعروف ہے اس گاڑی کے لیے، اور اس کو نقصان سے بچانا، مٹی سے بچانا، خراشوں سے بچانا، ایکسیڈنٹ سے بچانا، یہ اس کے لیے امر نہیں عن المنکر ہے۔ ایک سادی سی چیز بھی انسان سیکنڈ ہینڈ بھی لے کر آتا ہے تو اس کے لیے کچھ بچاؤ کا انتظام کرتا ہے، کچھ نقصانات سے اسے بچاتا ہے، اور کچھ چیزوں کو اس کو اس پر اپلائی کرتا ہے تاکہ یہ لانگ لائف ہو سکے، زیادہ عرصے چل سکے۔ کیا دین کے لیے بھی کوئی ایسی چیز، اسی چیز کی ضرورت ہے جو دین کو اس کی ڈگر پر باقی رکھے، اس کی شاہراہ پر اس کو چلائے رکھے؟ یقیناً وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مثلاً عرض کر رہا ہوں، آپ چھوٹی سی گھڑی لاتے ہیں تو اس گھڑی کو صاف کرنے کے لیے کپڑا بھی چھوٹا چاہیے، پانی بھی مختصر چاہیے، اس کو بچانے کے لیے آپ ہاتھ کو ادھر ادھر کریں گے، آپ کی گھڑی جو ہے نقصان سے بچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ گاڑی لے لیں، اس کے لیے کپڑا بھی تھوڑا بڑا چاہیے، پانی بھی زیادہ چاہیے، اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی زیادہ ہیں، بس کو تصور، ٹرک کو تصور کر لیں، اس کے لیے پھر اور لوازمات زیادہ ہیں، ٹرین کو تصور کر لیں، اس کے لیے لوازمات زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی چیز مثلا ہماری وسیلے نقلی میں کیا ہے؟ مثلا ہوائی جہاز ہے، پانی کا جہاز ہے، شپ ہے، اس کے لیے بھی یقیناً لوازمات زیادہ چاہیے ہوں گے۔ جب ایک گھڑی کو بچانے کے لیے کچھ لوازمات کی ضرورت ہے اور بچاؤ کی کچھ تدبیریں ہیں، تو بدرجہ اولا چیز جتنی بڑی ہوتی چلی جائے گی اس کے لوازمات بڑھتے چلے جائیں گے، اس کے پروٹیکشن کے پرنسپلس جو ہیں وہ زیادہ لاگو ہوتے چلے جائیں گے۔ خب دین کا کوئی بھی معمولی سا فعل لے لیجئے آپ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس کی اچھائیاں اس کے جی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو دیے اور اسے نقصان سے بچے، نماز ہے اس کے واجبات کیا ہیں اس کو دیجئے، اس میں جو مبتلات ہیں اس سے اجتناب کیجئے، روزہ ہے اس کے مبتلات سے اجتناب کیجئے، اور اس کے جو ضروری چیزیں ہیں جس سے روزہ آپ کا اذان مغرب تک باقی رہے اس کو بجا لے کے آئیے۔ یہ تو دین کی یہ جزئیات احکام ہیں۔ کل دین کو، مکمل دین کو پروٹیکشن کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے ظاہر بات ہے لوازمات دوسرے ہوں گے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے شو پیس کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کو معمولی سی تگاتگ کرنی پڑے گی، پورے گھر کو محفوظ بنانے کے لیے یقیناً عقل ہی کہتی ہے کہ اس کے لیے زیادہ انرجی چاہیے، زیادہ مشینری چاہیے، زیادہ طاقت و قدرت چاہیے، زیادہ لوازمات ہیں اس کو نقصان سے بچانے کے لیے زیادہ آپ کو کام کرنا پڑے گا۔ کل دین کو نقصان سے بچانے کے لیے ایک، اسے صحیح شاہراہ سعادت پر اسے گامزن کرنے کے لیے جو اس کا ٹریک ہے، یقیناً جو ہے وہ زیادہ تگدو کی ضرورت ہے۔ مثلا موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، بس ہے، آپ کو ادھر سے جگہ نہیں ملتی آپ ادھر موڑ لیتے ہیں، ادھر سے جگہ نہیں ملتی اگلی گلی سے چلے جاتے ہیں، ریورس گیئر لگا لیتے ہیں، بہت سارے کام کر لیتے ہیں۔ کیا ٹرینوں کے لیے بھی یہی صورتحال ہے؟ نہیں، ٹرین کا اپنا ایک ٹریک ہے جس پہ اس نے چلنا ہے نا، ادھر ادھر نہیں مڑ سکتی، گلی کوچوں میں نہیں جا سکتی، بازاروں میں نہیں موڑا جا سکتا، شاہراہوں سے نہیں گزارا جا سکتا، اس کا اپنا ایک مخصوص ٹریک ہے، راستہ ہے جس پہ وہ چلے گی، اس سے منحرف ہوگی خود بھی تباہ و برباد ہوگی، دوسروں کو بھی تباہ و برباد کرے گی۔ دین کا راستہ بعینہ گاڑی، موٹر سائیکل اور مختلف ٹھیلوں کا راستہ نہیں کہ جدھر چاہے موڑ دو۔ یہ تو وہ تھے جو اپنے جیسے انتخاب کرتے تھے، سمجھتے تھے دین کوئی ٹھیلا ہے، کبھی اس کے دروازے پہ لے جاؤ اس کی بیعت کرا لو، کبھی اس کے دروازے پہ لے جاؤ اس کی بیعت کرا لو، وہ دین کو ٹھیلا سمجھ رہے تھے سبزی فروش کا، کبھی اس کے دروازے پہ جھک رہے ہیں کہ اس کی بیعت ہو جائے، کبھی اس کے دروازے پر گلی کوچوں میں لیے پھر رہے ہیں، من الامیر و منک الامیر، تم میں امیر و ہم میں امیر۔ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ دین جو ہے اس کا ٹریک روشن ہے، گلی کوچوں میں نہیں موڑا جا سکتا، وہ ایک راستہ اسی پہ چلے گا۔ اور ظاہر بات ہے اب ٹرین کو اس کے ٹریک پر باقی رکھنے کے لیے کتنی تگاتگ کی ضرورت ہے، یقیناً کوئی ماہر آدمی چاہیے کہ جو اس ٹرین کو چلا سکے۔ گاڑی تو نہیں ہے کہ آپ نے بچے کے ہاتھ میں دے دی، 18 سال کا ہوا نہیں اور بچے نے جو ہے وہ کک مارنی شروع کر دی، موٹر سائیکل پہ بیٹھ گیا اور چلانی شروع کر دی، اور ٹرین کو چلانے کے لیے خاص مہارت کی ضرورت ہے۔ دین ایک ٹرین کی مانند ہے، ریل گاڑی کی مانند ہے، جس کا مخصوص ٹریک ہے جو ادھر ادھر نہیں مڑ سکتا۔ اب اس کو باقی رکھنے کے لیے اس کی اپنی شاہراہ پر ضروری ہے کہ کوئی ایسا انتظام ہو۔ یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے، ایسا نہیں کہ قرآن ہے، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ مومنین و مومنات جو سوسائٹی میں رہتے ہیں ان کی ایک ذمہ داری ہے، ایک دوسرے پر نظارت رکھتے ہیں، نظارت رکھتے ہیں، یعنی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، تجسس میں لگے رہتے ہیں، کیمرہ لگا کر ایک دوسرے کی جو ہے نا وہ خرابیوں کو فوکس کرتے ہیں اور پھر اس کو دنیا بھر میں وائرل کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، نظارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں مثلا اشتباہ کا، غلطی کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو تھوڑی سی تھپکی دے کر، تھوڑا سا ہلا جلا کر کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں صحیح ہو جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ، یہ ہے نظارت۔ المؤمنون والمؤمنات یہ کیا ہیں؟ اولیاءہم بعضہم اولیاء بعض، ان میں سے بعض ایک دوسرے کے نگہبان ہیں، ان کو جگانے والے ہیں۔ بچہ گر رہا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا بچے کو کروٹ دے کر بستر پہ ادھر لٹا دیتے۔ مومن مرد اور مومن عورتیں سوسائٹی میں جب رہتے ہیں تو ان کی نظارت ایسے ہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی غلطی کا مرتکب ہو رہا ہے تو پیار سے سمجھا دیتے ہیں، کوئی کسی غلطی میں کمی کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کو مثلا سمجھایا جاتا ہے. مثلا آپ اپنے بچوں کو ڈرائیونگ سکھائیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنی زوجہ کو ڈانٹنا ہو معذرت کے ساتھ، ان کو ڈرائیونگ سکھانا شروع کر دیں، آپ جتنا چیخنا چلائیں گے وہ سب جائز ہو جائے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد کا. وہ بیچاری ڈانٹ بھی سن لے گی اور ڈرائیونگ بھی سیکھ لے گی. اب اپنے بچوں کو ڈرائیونگ سکھانا چاہتے ہیں تو کہیں گے بیٹا یہاں موڑو، یہاں بریک لگاؤ، یہاں گیئر لگاؤ، یہاں کلچ دبانا ہے، یا ہارن دینا ہے، یا انڈیکیٹر دینا ہے، دیکھو سائڈ داہنی طرف مڑنا ہے تو سائڈ مرر میں دیکھو، بائیں طرف مڑنا ہے تو بائیں طرف کے سائڈ مرر میں دیکھو. یہ سب کیا آپ بتا رہے ہیں اس کو، کہاں بریک لگانا ہے، کہاں موڑنا کا انڈیکیٹر. دین نے سوسائٹی کی نظارت پہلے مرحلے پر میرے اور آپ کے سپرد کی. تم آپس میں دیکھو کہ کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو بتا دو، کوئی واجب ادا نہیں کر رہا اس کو پیار سے سمجھا دو. پیار سے سمجھا، تمہارا کام سمجھانا ہے، ڈنڈا لے کر طالبان کی طرح سر پہ کھڑے نہیں ہونا ہے کہ جناب کرتے ہو نہیں کرو ورنہ مارنا شروع کر دوں. نہیں، یہ سوسائٹی کا ایک نظام بنایا ہے، ایک اصول عام ہے یہ کہ مومن مرد مومن عورتیں ایک دوسرے کی نظارت کریں. اچھا یہ بات ہو گئی. یہ نظام سرکار کے زمانے میں بھی تھا، مولا امیر کائنات کے زمانے میں بھی تھا، تمام ائمہ کے زمانے میں تھا. ہر دور میں سیرت متشرعہ، سیرت متشرعہ یعنی وہ دیندار افراد جو مسلسل نسلاً بعد نسلاً ائمہ کی تعلیمات پر عمل پیرا کرتے رہے، اس کو ہماری فقہ زبان میں سیرت متشرعہ کہا جاتا ہے. سیرت متشرعہ یعنی وہ دیندار افراد جو ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، ہر زمانے موجود رہے، ان کی سیرت سے ہم بہت ساری چیزیں فقہ میں اخذ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کا ایک ہیوج پاپولیشن کی صورت میں کسی کام کا مثلا انجام دینا، یہ بہت سارے فقہی ماخذ کی صورت میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے، بہت سے فقہی احکام اخذ کیے جا سکتے ہیں، اور روایات ائمہ میں اور فقہ کتابوں میں اس کو ایک سورس کی حیثیت سے بیان کیا گیا. سیرت متشرعہ یعنی ہر زمانے کے دیندار افراد، دیندار شرط یہ دیندار. اب یہ جو امر بالمعروف ہے ہر دور میں تھا، سرکار نے مدینے میں حکومت قائم کی، امر بالمعروف کا نظام بنایا اور گاڑی آگے چلی. لیکن اتنی بڑی سطح پر کبھی بھی دین کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صورت پیش نہیں آئی تھی. سرکار جب تک تھے بنفس نفیس خود تھے، اس کے بعد غدیر خم کے میدان میں من کنت مولا فہاد علی مولا کا اقرار کروا کر، قبلوا کر اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور یہاں تک کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، دیکھیں میں ہمیشہ دس بس گزارش کرتا ہوں، امام کے نام پہ تو صلوات ایسی ہونی چاہیے کہ جو ہمارے دلوں کو گرما دے. اگر امام کا نام سن کے بھی صلوات اتنی، اور اس صلوات کا جو روحانی اثر پہلی والی صلوات کا آپ خود محسوس کر سکتے ہیں، اور دوسری والی صلوات کا بھی اثر خود محسوس کر سکتے ہیں. کم سے کم امام زمانہ کے لیے کوئی صلوات ایسی ہو جو انسان کے روح کو گرما دے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پھر صحویہ کا سقیفہ کا مسئلہ سامنے آتا ہے، لوگ دین کی ریل گاڑی کے ٹریک کو گلی کوچوں میں لے آئے، نہیں ہو سکتا وہ ٹرین نہ ہوئی، وہ ٹرین نہ ہو جو گلی کوچوں میں آ جائے، بازاروں میں آ جائے. بہر ہو گیا مسئلہ. اس کے باوجود بھی امیر المؤمنین نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ترک نہیں کی. جو کہتے ہیں مولا علی خاموش رہے، خاموش سے مراد یہ نہیں ہے کہ چپ سادھ لی، لب سی لیے، نہیں، جب جہاں جتنی ضرورت پڑی مولا نے مشورے بھی دیے، ساتھ بھی دیا. کیوں؟ وحدت امت، امت کا اتحاد ملوذ خاطر تھا، اس وجہ سے. एक चीज, वहीला अली की तलवार के सामने किसकी मजार? इमाम हसन के ज़माने में। अच्छा, ये तीन जो ज़ाहरी खिलाफतें थीं, इनमें बज़ाहिर लिबादा इस्लामी था। पहली खिलाफत हो, यानी ठीक है कि दीन अपनी असल से हट रहा था, लेकिन बज़ाहिर रसूल का नायब और खलीफा बनकर जो हुकूमत की जा रही थी, बहुत सारी चीज़ें इस्लामी थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अव्वल से लेकर आखिर तक सब कुछ गैर इस्लामी हो गया हो। दूसरी खिलाफत में उससे कम हो, तीसरी खिलाफत में उससे कम, और फिर तीसरी खिलाफत के ज़माने जो बगावतें शुरू हुई अकरबा परवरी के नतीजे में और करप्शन के नतीजे में, ये सारी चीज़ें क्या हुई उस ज़माने में, जो सोसाइटी में करप्शन फैला, आहिस्ता आहिस्ता जो है उसने तीसरी खिलाफत को असल जड़ से उखेड़ दिया, कत्ल कर दिया। लेकिन जब जहाँ मौला अली को मौका मिला, आपने बयान, और जैसे ही मौला अली को ज़ाहरी खिलाफत मिली, इमाम तो थे, ज़ाहरी खिलाफत मिली, बाईस की लोगों ने फौरन इमाम अली ने कहा इनको मस्जिद से बाहर निकालो, ये जो तरावी पढ़ रहे हैं। और जहाँ जहाँ जो जो करप्शन था, खुद माली तौर पर जितना करप्शन हुआ, मौलाना का अगर इनके हलकों में भी चला गया होगा तो अली खींच के निकाल के ले आएगा। मौला अली को करप्शन इतना नापसंद था, कहते थे कि अगर हफ्त इकलीम की, सात कॉन्टिनेंटल्स की, सेवन कॉन्टिनेंटल्स की दौलत अली के हाथ पर रखी जाए, अली ये ले लो और ऐसा करो कि चूंटी के मुंह में, चूंटी कितनी बड़ी, उसका मुंह कितना बड़ा, उसके मुंह में जो जौ का छिलका है वो छीन लो। अली इतना जुल्म करने के लिए तैयार नहीं है, अली को इतना करप्शन मंजूर नहीं है। यह है मौला अली की सीरत। तो यहीं से पता लगाएं, यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि जो अली एक चूंटे के मुंह से जौ का छिलका ना छीने, बराबर में हफ्त इकलीम की दौलत दी जाए, वो अली बेनमाज़ी और नमाज़ी को रोज़े क़यामत जन्नत में कैसे एक मंजिल पे ले आएगा? कसीमुन नार वल जन्ना का मतलब क्या है? यानी ठीक है, तुम हुसैन पे रोते थे, चलो जी आ जाओ, एक बुजुर्ग जो नमाज़ें पढ़ के गए, वो कहेंगे वो हक्का बक्का रह जाएंगे, मौला अली ये कि हम भी इन्हीं की तरह अय्याशियाँ करते, गुनाह करते, इमाम हुसैन पर रोते, हमें क्या पता था, हम भी यही करते। ये जुल्म है, तोहमत है इमाम अली पर, कसीमुन नार वल जन्ना की गलत तफसीर है। इमाम हसन के ज़माने में सूरत और बदतर हो गई। जो सुलह की इमाम ने जो मुआहिदा हुआ, और मुआहिदा का मतलब ये नहीं होता कि बायत कर ली जाए। अगर आप ये कहें कि सुलह हसन बायत मुआविया है, तो फिर सुलह हदीबिया रसूलुल्लाह की सुलह जो है वो कुफार की बायत हुई। अगर सुलह हसन का नतीजा ये निकालती हो उम्मत कि बायत कर ली, हट गए, इख्तदार दे दिया, तो फिर रसूलुल्लाह ने सुलह हदीबी के और दूसरे मुआहिदे किए, उसमें कुफार की बायत को कबूल कर लिया। असल सुलह करना या मुआहिदा करना या एग्रीमेंट करना किसी ख़ास शराइत की वजह से होता है, ऐसा नहीं है कि उसकी बायत कबूल कर ली जाए, उसकी हाकमियत को तस्लीम कर लिया जाए, उसके रूल को कबूल कर लिया जाए, हरगिज नहीं। जो ज़ाहरी पर्दा पड़ा हुआ था अब तक दीन का, जो आहिस्ता आहिस्ता दबीज पर्दा कमज़ोर और बारीक से बारीक होता चला जा रहा था, वो अमीर शाम की हुकूमत के ज़माने में तकरीबन उतर गया था। यानी अमीर शाम का इस्लाम बेलिबास हो गया था, यूँ कहूँ माजरत के साथ, बहुत ही यानी नपेतुले अल्फाज में, और जहाँ पे खुल कर जो है तारीख़ इस्लाम के मौरखीन ने लिखा है और खुल के गुफ्तगू की है। अब ये और बात है कि लोग कहते हैं मुशाजरात सहाबा का मतलब ये है कि जनाब ये भी सही है वो भी सही है, मुझे समझ में नहीं आता असल ये मामला कैसा है कि जो अली के मुकाबले, आप कहते हैं अली हक है, अली के मुकाबले आने वाला बातिल है, तो फिर ये कैसे मुमकिन है वो बातिल जो अली के मुकाबले में आए? जब आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि जनाब H2O मिल के पानी बनता है, और जब प्रैक्टिकल में आता है कि नहीं H के दो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल नहीं होते बल्कि एक होता है, जब आप प्रैक्टिकल में आए तो उसको गड़बड़ कर दें। आप कहें जब आप थ्योरी पढ़ा रहे हैं इस्लाम की, जो अली के मुकाबले में आए वो बातिल पर हैं, अब प्रैक्टिकल में आके देखें जो जो आ रहा है अली के मुकाबले में
اب آپ کہنے کے مشاجرت صحابہ یہ ہے کہ جناب دونوں حق پر ہیں، ایسے یہ کیسے ممکن ہے؟ عقل بات عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی ہے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ وہ پردہ جو تھا وہ بھی اتر گیا، صحابہ اکرام کا قتل کیا گیا، ظلم و ستم رکھا گیا، مولا کائنات کو پر سب و شتم کیا گیا، کیا کچھ نہیں ہوا؟ مولانا مودودی نے لکھا ہے، کھل کے لکھا ہے، مولانا احسان مدنی نے کھل کے بیان کیا ہے، یہ اسی دور کی یہ تقریباً صورتحال ہے۔ اور پھر کھل کر علماء اہل سنت نے جو ولایت کے یوں کہوں کہ سلسلے سے وابستہ ہیں، کھل کر مثلا انہوں نے معاویہ کو برا بلا کہا ہے، اور ہیں ایسے اہل سنت واقعی، چونکہ اہل سنت میں بہت سارے ایسے ہیں جو تفضیلی ہیں، فضیلت دیتے ہیں خلافہ پر، فضیلت دیتے ہیں اہل بیت کو، اور ان کی ولایت کے معتقد ہیں، تو من کو تو مولا و آدنی مولا کو قبول کرتے ہیں، وہ کھل کر اصل نہیں مانتے، نہ صرف نہیں مانتے معاویہ ابن سفیان کو بلکہ برا بلا کہتے ہیں کہ اس نے غلط کیا۔ بہرحال امام حسن جو کر سکتے تھے کیا، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ابھی تک جو خلفائے راشدین کی حکومت تھی وہ بظاہر اسلامی تھی، تیسری خلافت تک یہ حالات اور بدتر ہو گئے، اور پھر بظاہر اگر اس کو مثلا پانچویں خلافت معاویہ کے لیے تسلیم کیا جائے کچھ لوگوں کے نظریے کے مطابق کہ معاویہ پانچواں اور یزید چھٹا خلیفہ تھا، تو اب جو ہے وہ نہ صرف اس ٹرین کو، اس دین کی قطار کو گلی کوچوں میں لے آئے، بلکہ اس ٹرین کا مسافر، اس ٹرین کا جو ڈرائیور ہے وہ یزید کو بنا دیا گیا۔ اب کسی اندھے کو آپ نے دیکھا ہے کہ اس کو ڈرائیونگ کا لائسنس دیا جائے؟ پاکستان میں ایسا بھی ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اور امیر شام کی حکومت بہت سی مشابہتیں پائی جاتی ہیں، آج جتنا فساد و کرپشن ہے یہ سب وہ شامی حکومت کا نتیجہ ہے۔ عزیزان گرامی معذرت کے ساتھ مل کے درود بھیجے محمد واقف محمد کا۔ اب کسی اندھے کو اگر پائلٹ بنا دیا جائے تو آپ سر ہی پیٹیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ نہ صرف یہ کہ دین کی ٹرین کو جو ہے گلی کوچوں میں لے آئے، اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کا ڈرائیور ایک اندھے یزید کو بنا دیا، واہ ویلا صدوا ویلا، سر پیٹیے آپ کیا کریں گے؟ یہ وہ موقع تھا کہ اب پانی سر سے گزرنے لگا ہے۔ جیسے ہی امام حسین کی امامت کے دور میں یزید کی ولی عہدی کا اعلان ہوا، جو سن مجھے یاد آ رہا ہے وہ تقریباً 55 ہجری اس کے بعد کا سن ہے جب ولی عہدی کا اعلان ہوا، اپنی دور میں امیر شام نے یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا اور کہا کہ اس کی بیعت کرو اور میرے بعد اس کی بیعت کرنا، اور پھر اس نے کچھ اس اندھے کو نصیحتیں بھی کی تھیں، دیکھو فلاں سے فلاں سے فلاں سے بیعت نہیں لینا۔ لیکن جب انسان جو ہے وہ دولت کے نشے میں آتا ہے نا تو نواز شریف بن جاتا ہے، معذرت کے ساتھ یہ مثال بہترین ہے یزید کے لیے، یہ اس دور کا یزید تھا، اس دور کا ہر چیز کو اپنے قبضے میں لینے کی کوشش، عدلیہ کو، فوج کو، اداروں کو، گلی کوچوں کی نظامت کو، ہر چیز کو اپنے قبضے میں لینی، یہی اندھے یزید نے کیا جو عقل کا اندھا تھا، ہر چیز کو اس نے کہا کہ اس سے بھی بیعت اس سے بیعت، اور بس یہی اس کی بدبختی کا، کہتے ہیں نا کہ شیر کی دم سے مت کھیلو، شیر جو سویا ہوا ہے سویا ہوا نہیں ہے، اگر جاگ گیا نا تو پھر کیا ہوگا وہ تم اچھی طرح سمجھتے ہو۔ یزید یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے پچھلی حکومتیں گزری ہیں، علی نے صبر کیا، حسن نے صبر کیا، زہرا پہ دروازہ جلتا ہوا گرایا تم نے، ہم نے صبر کر لیا، یہ سمجھ رہا تھا یہی ہوگا حسین کے ساتھ بھی، حسین کے ساتھ بھی قتل کر کے ہاتھ جاڑ کے کھڑا ہو جاؤں گا، نئے کپڑے پہن کر کہوں گا کہ کس نے مارا کیوں مارا، جی یہی یہ سمجھ رہی یہی ہوگا، لیکن مسئلہ کچھ اور ہو گیا، تاریخ سے سبق نہیں لیا۔ امام حسین نے جب یہ دیکھا کہ اب یہ مسئلہ آ گیا کہ اصل اندھا ڈرائیور بن گیا ہے، ایک اندھے کو دین کے نام پر بٹھا دیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے گانا خلیفۃ المسلمین، ٹیگ لگایا ہوا یہاں پہ، مونوگرام لگایا ہوا اس نے خلیفۃ المسلمین کا، اب یہاں پہ امام حسین کی داد بلند ہوتی ہے۔ اور اس سے پہلے بھی امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ معاویہ کے قافلے پر جو ہے وہ اس کو روک کر اس کا مال قبضہ کر لیا تھا، اور کہا تھا کہ جاؤ بتا دو کہ حسین نے روک لیا ہے۔ اچھا یہ لب و لہجہ تھا امام کا، تصور کیجئے. اور اگر امام کو حکومت مل جاتی نا تو ان کے باپ داداؤں کی چیخیں نکل جاتی. جو یزید نے کہا نا کہ بدر و احد ہونین کے اگر میرے اشیاخ یعنی شیوخ میرے باپ دادا ہوتے تو کہتے یزید شاباش تیرا ہاتھ چلنا ہو، تو نے بہت اچھا کام کیا ہے. اگر امام حسین کو مل جاتی نا ان کے باپ داداؤں کو پتہ چل جاتا قبروں میں کہ کیا ہونے والا ہے، قسم خدا کی امام حسین وہ کچھ کر کے دکھاتے. چنانچہ شناخت سے عاشورہ یہ کہ عاشورہ کو پہچانو. امام حسین علیہ السلام نے منیٰ میں خطبہ دیا، وقتاً فوقتاً امام کے خطبات ہیں دور معاویہ میں، اور سب سے بارز ترین خطاب منیٰ میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جس میں امام نے یہی فرمایا جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر وہ واجب ہے، کہ اگر یہ ادا ہو جائے دین کے سارے فرائض ادا ہو جائیں گے، لیکن اگر اس کو ادا نہ کیا تو کوئی فریضہ ادا نہیں ہوگا. یہ ہے امام حسین کی نگاہ، یہ ہے امام حسین کی دید، یہ ہے امام حسین کا فہم و معرفت. اور یہی وجہ ہے کہ یہی وہ چیز ہے جس نے امام حسین کی زندگی اور تحریک کو دوسرے ائمہ سے ممتاز قرار دیا ہے. والا امامت کے مرتبے میں سب سوا ہیں، برابر ہیں، لیکن عملی جدوجہد میں کوئی امام شجاعت میں آگے نظر آتا ہے، کوئی امام صبر میں آگے نظر آتا ہے، کوئی امام مثلا کسی اور صفت میں آگے نظر آتا ہے. یہ صفات مظہر صفات الہیہ ہیں. جس امام حسین علیہ السلام کو موقع ملا اور پھر کھول کر امام نے مخالفت کی، کیونکہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، تقیہ کیا جائے. اصل تقیہ تو کیا ہی نہیں تھا، یہ تو میں آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، خاموشی اختیار، سمجھوتا کیا جائے، لفظ ہی لیے جائیں، یہ کہا جائے ٹھیک ہے درگزر کرو، جیسے آج ہو رہا ہے دین کے نام پر دین کو مذہبہ بنا دیا گیا ہے. کہ کس طریقے سے لوگ آ کے ممبر پہ غلط کہانیاں بیان کرتے ہیں، غلط واقعات بیان کرتے ہیں، اس سے زیادہ تذلیل شاید امیر شام کے زمانے میں بھی تشیع کی نہیں ہوئی ہوگی جو اس دور میں ہو رہی ہے. جھوٹی کہانیاں، اس پر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولے جا رہے ہیں. اصل جو عقل سے بھی ماورا ہے، عقل میں بھی بات تسلیم نہیں کرتی، اور اس پر پھر روزانہ گھنٹوں مجلسیں کی جائیں، اس پہ دلائل دیے جائیں، یا دوسرے افراد آ کر جو ہے وہ تہمتیں لگائیں ائمہ پر کہ پانی کے پیالے کے عوض ہم ان لوگوں کے کردار، ان کے صفات، ان کے بیانات، ان کی مجالس، ان کے خطبات سب اظہر میں نے شمس سب کے سامنے ہیں. اگر اب بھی نہ بولا گیا، اگر اب بھی گفتگو نہ کی گئی، اگر اب بھی شعور نہ دیا گیا، اگر اب بھی ذہنوں کو جھنجھوڑا نہ گیا، تو جو رہی گئی کسر ہے یہی افراد تشیع کے تابوت میں آخری گیل ٹھوکیں گے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا، سن کے ہنستے ہیں اور پھر مسکرا کر موبائل آف کر کے جیب میں رکھ دیتے ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھیں، یہاں لبیک لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، میں حوصلہ شکنی نہیں کر رہا ہوں. لبیک یا حسین ہے کہ جہاں جہاں آپ جائیں اس چیز کو ڈسکس کریں، جہاں مولانا نہ ہو، جہاں مجلس نہ ہو، آپس میں بیٹھیں بتائیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ڈسکس کریں، بتائیں، شعور دیں لوگوں کو، یہ ہے لبیک یا حسین. ٹھیک ہے کہ یہاں پہ لگائیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل لبیک کیا ہے کہ جہاں کوئی لبیک کہنے والا نہ ہو تم وہاں لبیک یا حسین کہو. یہی حسن نصر اللہ نے کہا کہ دنیا آئے اور آئے ہم سے مقابلہ کرے، ہم شام کے میدان میں تمہاری قبریں بنائیں گے. سر پہ قما کرنے والے، ماتم کرنے والے چھڑیاں کر کے خون نکالیں، ٹھیک ہے کرنا چاہے کرے، ان کی مرضی ہے، کوئی امام زمانہ بھی آ کے روکیں گے تو نہیں رکنے والے. لیکن اصل کیا ہے کہ اصل یہ ہے کہ جو بی بی کا مزار تمہیں بلا رہا ہے اس کے لیے بھی تو کچھ جان دو نا، اس کے لیے تو کوئی قربانی دو. لبے کیا حسین کہ جب تم تنہا رہ جاؤ، جب تمہارا ساتھ چھوڑ دیں لوگ، تمہارے مخالف ہو جائیں، ننگی تلواریں اور سنگینے تمہارے رخ تمہارے سینے کی طرف، اس وقت لبیک یا حسین، اس وقت پتہ چلے گا لبیک یا حسین کہنے کا کیا مطلب ہے.
اور میں ہمیشہ کہتا ہوں میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. زرداری جب صدر تھا اس وقت سے لے کر الطاف حسین کہ جب توتیاں بولتی تھی سکہ یہاں چلتا تھا تو تنے تنا میں صادق رضا آواز بلند کرتا تھا, فخر ہے مجھے. ببانگے دوہل کہتا تھا, روز و شب کہتا تھا. توجہ رکھیے گا زندہ گرامی, لبے کے حسین کا مطلب نہیں کہ چار لوگ ہوں تو لبے کے حسین کہا جائے. جائیے اس فہم کو, اس شعور کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں سے ڈسکس کریں واجب سمجھ کر کہ یہ آزاداری کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں ہمیں چاہیے کہ شعور بلند کریں لوگوں کا. بتائیں, ایک نہیں دس لوگوں کے سامنے بتائیں, بلند بلند بتائیں مجالس میں بیٹھ کر. صرف حلیم اور بریانی کھانے میں اپنا وقت ضائع مت کریں, ماتم کرنے کے بجائے ماتم کریں پانچ منٹ پندرہ منٹ, اس کے خلاف آپ شعور دیں لوگوں کو. یہ ہے لبے کیا حسین. بلند بلند بتائیں کہ فلاں نے غلط کہا تاکہ چار لوگ سنیں, فلاں نے جھوٹ بولا تاکہ چار لوگ سنیں. ان کو بتائیں کہ غلط کر رہا ہے, یہ بکواس کر رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ تہمت لگا رہا ہے. جب تک آپ نہیں بتائیں گے وہیلا بریانی نیاز کھا کر یہی موبائل دیکھا زمانہ ہنسے واہ واہ نیپال میں زندہ ہو جاتا ہے, چلو جی جیب میں رکھو, فارورڈ کریں گے دوستوں کو مسکرائیں گے. یہ نشہ بنا لیا ہے ہم نے عزیزان گرامی, معذرت کے ساتھ شعبدہ بازی بنا لی ہے ہم نے. لبے کیا حسین یہ کہ شعور دو لوگوں کو, بچا حسین ابن علی بچانے آئے ہیں, شعور دینے آئے ہیں. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا. امام حسین کہہ رہے ہیں کہ اب نہیں, یہ وہ واجب ہے کہ اگر ادا ہو گئے. اور اسی چیز نے امام حسین کی کربلا کو, اور یہی وجہ ہے اسی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے, اسی امر نہیں کی وجہ سے امام کی کربلا کا ایک خاص ممتاز مقام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو کسی بھی امام کے لیے, کیا ہمارے گیارہ امام شہید نہیں ہوئے ہوئے, یہ امام حسین میں کیا خاص بات ہے کہا کہ خون حسین کا انتقام لیں گے امام زمانہ آ کر؟ کوئی خاص قربت اور نسبت ہے کیا؟ معصوم نہیں ہے بقیہ ائمہ نعوذ باللہ؟ کہ میں جانب اللہ نہیں ہے, علم لدنی نہیں رکھتے, غربت میں نہیں مارے گئے, اپنوں نے ساتھ نہیں دیا, غیروں نے ظلم نہیں کیا؟ گیارہ امام پر ظلم ہوا جو امام حسین پہ ہوا, آئمہ کو تنہا چھوڑا گیا جیسے امام حسین کو چھوڑا گیا. آخر کیا وجہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے کہ منتقم خون آل محمد, خون حسین, عین طالب بدم المقتول بکربلا, جو کربلا میں مقتول ہوا ہے اس کے خون کا طالب کون؟ امام زمانہ. کیا وجہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام زمانہ کی تحریک میں اور امام حسین علیہ السلام کی تحریک میں ایک چیز قدر مشترک ہے, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اس وجہ سے کہا گیا, اور بھی وجوہات ہیں, ایسا نہیں کہ اور وجوہات نہیں, لیکن ایک بارز ترین مصداق کہ جس کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ امام حسین اور حضرت امام زمانہ کی تحریک کو جو مرج کیا گیا ہے, ملایا گیا ہے, وہ کیوں ہے؟ اس لیے آپ دیکھیں گے امام حسین کی زیارت ہے, امام حسین کی زیارت ہے, اور یاد کس کو کیا جا رہا ہے؟ امام علی کو نہیں, رسول اللہ کو نہیں, جناب زہرا پہ ہونے والے ظلم کو نہیں, امام زمانہ کے انقلاب کو یاد کیا جا رہا ہے. امام زمانہ کے لیے دعا کی جا رہی ہے, خدا بندہ ہمیں اس امام منصور کے پیروکاروں سے بنا جو آ کر خون حسین کا بدلہ لے گا. امام منصور سے مراد کون ہے؟ جس کی نصرت کا خدا نے وعدہ کیا ہے کہ اس کو میں فتح دلاؤں گا, ملائکہ بھی ہوں گے, جن بھی ہوں گے, انسان بھی ہوں گے, ساری چیزیں ہوں گی. زیارت امام حسین کی ہے, یاد امام موسیٰ کاظم کی اسیری کو نہیں کیا جا رہا, امام رضا کے زہر والے شہادت کو یاد نہیں کیا جا رہا. کس کو یاد کیا جا رہا ہے؟ اس ہستی کو جو پردے غیب میں بیٹھا ہے. اس کا مطلب کہ کوئی چیز ہے جو امام حسین کو امام زمانے کی تحریک سے ملا رہی ہے, وہ کیا؟ امر بالمعروف و نہی عن المنکر, جس کو ہم بھول چکے ہیں. اس بھولنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شعبدہ باز ممبروں میں بیٹھے جھوٹ باندھ رہے ہیں, تہمت لگا رہے ہیں, مذہب کی تزہیر کا, اہانت اور توہین کا سبب بن رہے ہیں عزیزانِ گرامی. اسی خاموشی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جناب ارے ذاکر حسین ہے, رونے دو, رلانے دو,
امام حسین کا ذکر بڑا جائے، بڑے چٹخارے، بڑے فضائل ایسے، یہ وہ، یہ جو چٹخارے ہیں نا ہمارے، یہ ہمیں کہیں کہ نہیں چھوڑیں گے. امام حسین کو خود قول ہے، یہ زمان کے چٹخارے، ادب کے چٹخارے، یہ جو چٹخارے تمہیں لگ گئے ہیں نا، تمہیں پسند آ رہا ہے، تمہیں یہ ہو رہا ہے، تمہیں مزہ آ رہا ہے، تم کونیاں مار کے مجلس میں ایک دوسرے کو ہنس رہے ہو تو سنا رہے ہو تو، یہ چٹخارے تمہاری نابودی کا سبب بنیں گے. اور یہی ہو رہا ہے آج. والدین لعقن علی السنتہم، امام کا قول موجود ہے اسی راہ کربلا میں. دین چٹنی کے مانند ہو گیا ہے. چٹنی چکھتے ہیں نا، اچار تھوڑا سا چکھ لیتے ہیں صبح کو، سنڈے کو حلوہ پوری لائیں گے، اچار بھی تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا. یہ دین کو ایسے ہی استعمال کیا جا رہا ہے. امام زمانہ کو یاد کیا جا رہا ہے امام حسین کی زیارت میں. کیوں؟ امر بالمعروف. یہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہے کہ جس کو زندہ رکھنے کا ہمیں حکم دیا ہے. تم چھوٹی نوعیت کا امر بالمعروف کرو، تمہارا بیٹا غلط کر رہا ہے اسے پیار سے سمجھاؤ. آج بیٹی جو ہے وہ تنگ اور چست لباس، جس کو عرف میں ٹائٹس کہتے ہیں، پہن کر چاک کھلے ہوئے، سر پہ ہلکا سا دوپٹہ مجلس میں آ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے. یہ ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف یہ نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر لیں، کہ ہم خطبے میں نماز جمعہ مولانا صاحب کہہ دیں یہ کافی ہے. ہم اپنے گھروں سے آغاز کریں، ہمارے اطراف میں، میں، میری زوجہ، میرے بچے، میرے اہل و عیال، میرے عزیز اقارب، جو برائی کر رہا ہے اس کو پیار سے سمجھائیں، بیٹا یہ غلط کام ہے، آپ کا کام بتا دینا ہے. پیار سے سمجھانا، البتہ عقلی دلیلوں سے سمجھانا آپ کا کام ہے، لیکن چپ ساتھ لیں ہمیں کیا. تو ٹھیک ہے، ہمیں کیا. تو جس کو میں کہتا ہوں کہ بالکل مثال ایسے ہی، جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ارے ان کو اپنی خبر میں جانا ہے، مجھے اپنی خبر میں جانا ہے. آپ کشتی میں اگر سوار ہوں، بہت پرانا جملہ کہہ رہا ہوں اور شاید ہر سال دہراتا ہوں اس چیز کو، آپ کشتی میں بیٹھے ہوں اور برابر میں کوئی سر پھرا ہو اور اپنی ہی کرسی کے نیچے کشتی میں سوراخ کرنے لگے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، پاگل ہو گئے ہو، کیا کر رہے ہو، دیوانے ہو؟ نہیں جناب، میں تو اپنی، میں نے ریزرو کی ہے، پیسے دیے ہیں میں نے، میں اپنی کشتی کی جو ہے سیٹ کے نیچے سوراخ کروں. آپ کو کیا، آپ لبرل ہو جاتے ہیں وہاں، براڈ مائنڈ ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، انفرادی فیل ہیں ان کا ماشاءاللہ. میں دعا کروں گا آپ اور کیجئے، بڑا سوراخ کیجئے. آپ کیا کہتے ہیں وہاں؟ نہیں نہیں کریں کریں. آپ کو اپنی خبر میں جانا ہے، مجھے اپنی خبر میں جانا ہے، انشاءاللہ دونوں کی خبر ایک ساتھ بنے گی تھوڑی دیر میں. ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اب بھائی کیا کر رہے ہو؟ عملے کو بلا لیتے ہیں. دین کے معاملے میں کیوں سن ہو جاتے ہیں ہم؟ کیوں سناٹا چھا جاتا ہے؟ کیوں کرفیو لگ جاتا ہے؟ یہ وہ سینس ہے جسے امام حسین علیہ السلام ہمارے ذہنوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے، کہ اپنے اندر سینس لے کے آؤ، حس لے کر آؤ، بیداری لے کر آؤ. گناہ تمہیں گناہ لگے، خود کرو یا دوسرا کرے، گناہ گناہ لگے، گناہ کی بدبو ہم سے محسوس کرو. ٹھیک ہے، تمہاری ناک بند ہے، روحانی ناک بند ہے، تمہیں گناہ کی بدبو نہیں آ رہی، لیکن بہرحال گناہ کی بدبو ہے، تعفن ہے، اس کی سڑان ہے، اس سے اذیت ہوتی ہے. گناہ گناہ تو لگنا چاہیے نا. ہم کیا ہے، اچھا گناہ کا امتیاز ہی مٹ گیا ہے، گناہ فخر سے بیان کیا جا رہا ہے، جھوٹ ببانگے دوہل ممبر پہ بولا جا رہا ہے. تہمت امام حسین پر لگائی جا رہی ہیں، امام حسین کے ممبر پر دو عالم کے سائے میں امام حسین پہ تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، اور ہم سن سناٹے میں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چار جگہ جائیں، بآواز بلند قربتن اللہ کہیں اس کام کو، اس کام کو قربتن اللہ بیان کریں، کہ چار لوگ سنیں، عمدن سنیں، قصدن باواز بلند بیان کریں، تاکہ شعور تو بیدار ہو. یہ وہ امر بالمعروف ہے جس کو امام حسین انجام دے رہے ہیں. جس کو مسلسل آئمہ کی خصوصاً امام حسین کی تمام زیارات میں بھائی اشہد انکا قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف و نہیت عن المنکر، امر بالمعروف کیا نہیں عن المنکر، گلی کوچوں میں نہیں کیا، یزید وقت کے سامنے جا کے کیا، جس کو میں نے کل بیان کیا موسیٰ اگر اصلاح امت چاہتے ہیں دربار فرعون میں جا کے کرتے ہیں، امام حسین اگر اصلاح امت چاہیں گے مسجد میں بیٹھ کے کریں گے، یتیم خانہ کھول کے ویلفیئر سینٹر چلا کے کریں گے، یہ دسترخوان امام حسن لگا لگا کر تبلیغ کریں گے امام حسن نعوذ باللہ، نہیں، مرکز کو اس جرثومہ فساد کو کینسر کے پوائنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کریں گے، یہ ہے اور یہی وجہ ہے مدینے سے امام حسین جو مدینے سے پہلے سے یعنی 28 رجب سے امام بہت پہلے امام حسین نے در حقیقت امام کی داد و فریاد بلند ہو گئی تھی تاریخ میں، داد و فریاد کربلا سے کئی سال پہلے امام حسین نے باواز بلند کہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر جیسے جیسے وقت ملا امام حسین علیہ السلام، اور یہاں پر بھی امام حسین نے یہ فرمایا وقت پورا ہو گیا معذرت چاہتا ہوں، وہ خطبہ پڑھنا چاہتا تھا بیضا کے مقام پر جس کو کل پڑھا تھا اسی کا تسلسل تھا، اس میں امام حسین کے واضح طور پہ کہا کہ تمہارے خطوط آئے تھے اور تم نے یہ لکھا تھا کہ تم میری بیعت کرو گے مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، صرف ایک جملہ عرض کر کے مصائب کی طرف آ رہا ہوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد، بیضا کے مقام پر جو کہا کہ کوئی رسول اللہ کی حدیث سے کوئی ظالم و جائر سلطان کو دیکھے جو حلال خدا کو حرام سمجھتا ہو، اور وہ جو صفات تھی جو کل کی گفتگو ہے، تو پھر چاہیے عالم دین کو جو دیکھ رہا ہے وہ اپنے علم کے ذریعے سے اس کے خلاف بولے، ثم لم یغیر بقول و فعل، تو اللہ پر اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اظہار جہاد نہ کرے، تو پھر اللہ پر لازم ہے کہ اس چپ رہنے والے شخص کو جو چپ ہے اس کو اسی ظالم کے ساتھ بھیج دیں، معذرت کے ساتھ آپ کہیں گے مولانا آپ بھی ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں، یہ جو ہم خاموش کیے ہوئے نا، یہ جو خاموش ہے انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ ان چپ رہنے والوں کا اثر انہی جھوٹوں کاذبوں اور تہمت لگانے والوں کے ساتھ کرے، اس لیے کہ یہی وہ چپ رہنے والے ہیں جن کو زیارت عاشور میں کہا لعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت، خدا لعنت کرے اس قوم پر جو سونے کے حسین پر جھوٹ باندھا گیا، تہمت لگائی گئی، جس حسین جس دین کی عزت کے لیے حسین نے سر کٹایا اس کو تم نے سوشل میڈیا پہ بازیچہ بنا رکھا ہے، دشمن ملک میڈیا اس کو ہنسی مذاق کے طور پہ لے رہا ہے، خدا لعنت کرے ایسے لوگوں پر اور ایسے لوگوں کے سپورٹرز پر، ایسے لوگوں کے لیے سبحان اللہ و جزاک اللہ کہنے والوں پر، خدا لعنت کرے، خدا انشاءاللہ ان چپ رہنے والوں کو انہی کے ساتھ مشہور کرے، ماشاءاللہ الہی آمین بھی ماشاءاللہ بہت جاندار آپ کی دل سے نکل رہی ہے آپ کی الہی آمین، معذرت کے ساتھ واقعی افسوس ہوتا ہے اس الہی آمین پر، اگر آپ متفق نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں آپ مخالف ہو 100% میرے، لیکن کم سے کم جو ہے جرات بیان تو ہونی چاہیے انسان میں الہی آمین کہنے میں، ممکن ہے آپ میری بات سے متفق نہ ہوں جو میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں آپ کو اختلاف کا حق ہے، لیکن کم سے کم جو متفق ہیں الہی آمین تو ایسے ہی کہیں کہ پتہ چلے کہ زندہ دل سے کہہ رہے ہیں مردہ دل سے نہیں کہہ رہے آپ، اور یہ صرف یہی کا مسئلہ نہیں ہر جگہ یہی صورتحال ہے، دین کے لیے الہی آمین نکلنے والی سب سے پھس پھسی ہوا نکلی ہوئی الہی آمین ہوتی ہے، بچے کے لیے دعا کی جائے بچی کی رشتے کے لیے، مریض کے لیے الہی آمین نکلے گا، اور دین کے لیے یہی وہ چیز جس کو امام حسین نے خطبہ میں نامے کہا تھا تمہارے باپ دادا کے اصول پامال ہوتے ہو تو چیختے چلاتے ہو، ارے یہ ہو گیا، ارے وہ ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا، مولانا نے یہ پڑھ دیا وہ پڑھ دیا، اور دین پامال ہو رہا ہے، مضحکہ بنایا جا رہا ہے پوری دنیا میں اس کا سوشل میڈیا پر، دین پامال ہو رہا ہے پھر کوئی الہی آمین نہیں نکلتا، کوئی لعنت نہیں نکلتی، یہ ہے امام حسین کا درد، یہ ہے شناخت عاشورہ، امام حسین کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے کہا تھا، کفر والوں سے کہہ رہے تم نے مجھے کہا تھا کہ میں تم میری بیعت کرو گے مجھے تنہا نہیں چھوڑو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میرے گھر والے تمہارے ساتھ ہیں۔ امام کہہ رہے میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ وہی در حقیقت مباہلے کا کردار ہے امام کی سیرت میں، کہ دین کو بچانے کے لیے رسول اپنی بیٹی، اپنے بیٹے، اپنے داماد اور خود بنفس نفیس گئے ہیں۔ امام حسین 61 ہجری کے مباہلہ میں اپنے گھر والوں کو لے کے گئے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ میرے گھر والے تمہارے گھر والوں کے ساتھ اور میں تمہارے ساتھ ہوں گا، یعنی میں الگ سے کوئی جائیگاہ اور کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے میرا، میں تمہارے ساتھ ہوں، جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، جو میری قسمت ہوگا وہ تمہارے، لیکن شرط یہ کہ تم وفادار ہو۔ یہ ہے شناخت عاشورا۔ لیکن اگر صرف یہ ہو کہ اعضا برائے اعضا، گریہ برائے گریہ، تو کل کو اگر شمر بھی آ جائے گا تو آپ کہیں مولانا اس کو مجلس پڑھنے دیں، کیوں؟ بہت رلائے گا، یہ بہت رلائے گا، بھائی کیوں؟ بھائی اس نے خود قتل کیا ہے، چشم دید گواہ یہ ہیں، قیامت کے مصائب پڑے گا، مولانا پٹس پڑ جائے، دو چار تو گری جائیں گے، ایمبولنس منگانی پڑے گی۔ کیوں؟ ارے امام حسین کے مصائب پڑے گا، اس سے بہتر کوئی اور مصائب پڑ سکتا ہے؟ ہیں ایسے جاہل لوگ ہمارے یہاں، شمر بھی حضرت عباس کا عالم لے کے آ جائے گا نا، اس کے پیچھے ماتم کرتے ہوئے جائیں گے، ارے مولا عباس کا عالم ہے، چھوٹے سرکار کا عالم ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کس کے ہاتھ میں ہے، یہ ہماری بے حسی عزیزہ نہیں کرا رہی۔ اور میرا ایک انداز ہے، میں بالکل 2 جمع 2 4 کر کے پڑھتا ہوں، لگی لپٹی نہیں رکھتا، سیاسی باتیں نہیں کرتا، صاف صاف ہے، بیان کر دیتا ہوں، آپ کو بری لگے اچھی لگے، اچھی لگے تائید کرے، بری لگے تو جو آپ کا دل چاہے میرے ساتھ کیجیے گا، جو ذمہ داری سمجھتا ہوں صاف صاف کہہ دیتا ہوں میں۔ یہ مسکرا کے شاہ جی، سوان اللہ بھائی صاحب، حسن صاحب، زیدی صاحب، نہیں یہ سب مجھے نہیں آتا، سیدھا سا طالب علم ہوں، جو سمجھ میں آتا بیان کر دیتا ہوں، اچھے لگے آگے بڑھا دیجیے گا، آپ کی وردی اچھی نہ لگے بند کر کے رکھ دیجیے گا۔ امام حسین کربلا مثل امر بالمعروف و نہیں انل منکر، اور یہی امر بالمعروف و نہیں انل منکر ہے جس کو امام حسین کربلا کے میدان میں بھی کئی مرتبہ عمر سعد لعنت اللہ علیہ جیسی شخص کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، آخر وقت میں بھی امام جب زخمی ہو کے گر پڑے اور کسی نے کہا حسین تمہارے خیام پہ حملہ ہو گیا ہے، تو کہا اے آل ابو سفیان، اگر دین نہیں ہے تمہارا کم سے کم آزاد تو بنو نا، یہ خواتین اور نہتوں پہ حملہ کرنا، یہ امام کا امر بالمعروف ہے، اور یہی امر بالمعروف حضرت عباس کی زندگی میں ہے، سیرت میں نظر آتا ہے آپ کو، جگہ جگہ حضرت عباس، حضرت عباس کا رجز آپ پڑھیے، امر بالمعروف ہے، حقیقت کا بیان ہے، عکاس ہے، ترجمان حقیقت ہے، ترجمان دین جناب عباس، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدن دینی، جو خادم محی الدین چشتی نے کہا تھا نا دین است حسین، حضرت عباس نے بعینی وہی جملہ کہا ہے، بلکہ جو گم محی الدین چشتی نے وہاں سے لیا ہے، حسین میرا دین ہے، میں اس کا دفاع کروں گا، تم نے میرا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا، واللہ قسم خدا کی میں پیچھٹنے والا نہیں ہوں، انی احامی ابدن اندینی، میں ابد ابد اگر ایک ہاتھ میرا بچے میں اسی سے دفاع کرتا رہوں گا، مزن کا یہاں تک کہ مارا جاؤں۔ یہ ہے سیرت عباس علمدار علیہ السلام۔ بس عزدار، 8 محرم میں آخری مجلس ہے، معذرت چاہتا ہوں منتظمین سے اور آپ سامعین سے کہ سما خراشیوں کا سبب بنا، اور جاتے جاتے ایک عذر خواہی بھی کروں کہ میرا لہجہ تلخ ہو گیا ہو، کسی عزدار کی اگر طبیعت پر ناگوار گزرا ہو تو میں اسے دس بستہ ہاتھ جوڑ کے میں معافی طلب کروں گا واقعی، لیکن میں اپنے مفاہیم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ ڈاکٹر علی شریعت کا جملہ، اس نے کہا میں لہجے کی تلخی، الفاظ کی خرختگی سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اصلا آپ کے پاؤں چھونے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ مجھ سے کہیں کہ مولانا آپ اپنے نظریے سے ہٹ جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر میری کسی بات سے کسی مومن کی دل آزاری ہوئی ہو، آپ عزادار ہیں، مومن ہیں، واجب الاحترام ہیں، آپ کی عزت میری سر آنکھوں پر، اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے میں معافی کے طلب کروں، معاف کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں نہ کریں، خدا فیصلہ کرے گا ہمارے اور آپ کے درمیان۔ لیکن اس عزاداری کی قداست اور پاکیزگی کو پامال نہ ہوں لے دیں، بس یہی میرا میسج ہے۔ جناب عباس علمدار کا وفا کا تذکرہ ہے، چار صفات بیان کی گئی مولا عباس کی جب انسان زیارت پڑھتا ہے، اشہد لکا بالتسلیم والوفاء والنصیحة والتصدیق۔ پہلی چیز تسلیم ہے، دوسری چیز تصدیق ہے، تیسری چیز وفا ہے، چوتھی چیز نصیحت ہے۔ مولا عباس نے ان چار صفات کے ذریعے سے کربلا میں اپنے کردار کو ادا کیا۔ اور عجیب وہ روایت میں نے پڑھی تھی نا، جب مولا علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، کربلا پہنچے تو ایک درخت کے پاس اتر کے آپ نے نماز ادا کی، اس کے بعد دو رکعت نماز ادا کی، مٹی کو اٹھایا سونگا اور کہا کہ کتنی عجیب مٹی ہے، گویا حسین کو، گویا خون حسین کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے مولا علی کو۔ پھر کہا یہاں پر خیام لگیں گے، یہاں پر یہ ہوگا، یہاں پہ یہ ہوگا۔ ایک منظر کشی کی ہے، جب مولا عباس کی ولادت ہوئی کہا کہ میرے نور نظر کو میرے پاس لے کر آؤ، ایک پاکیزہ کپڑے میں لپیٹ کر مولا عباس کو مولا علی کی خدمت پیش کیا گیا۔ گفتگو ہو ہی رہی تھی، شاید اذان و اقامت دی ہو مولا علی نے، اس کے بعد امیر المومنین کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ مادر حضرت عباس نے پوچھا، اے میرے والی، یہ تو خوشی کا مقام ہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد امیر المومنین نے بچے کے ہاتھوں کو کپڑے سے نکالا اور غور غور سے دیکھنے لگے۔ جناب ام البنین نے پوچھا، اے میرے والی، کیا بچے کی خلقت میں کوئی نقص عیب ہے جو آپ اتنے غور سے دیکھ رہے ہیں؟ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے اور پھر مولا علی نے حضرت عباس کے ہاتھوں کے بوسے لینے شروع کیے۔ جناب ام البنین سے برداشت نہ ہو، کہا کہ والی، آخر کیا وجہ ہم گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ ایک دن یہی عباس ہوگا جو میرے حسین کے دفاع کرتے ہوئے جس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عباس کا مرثیہ، عباس کی ولادت کے وقت۔ بس اذن گرامی، عباس کی ولادت ہی اسی جہت سے ہوئی کہ حسین کے نصرت کا حق ادا کرے۔ جتنے میں پوری مسائل نہیں پڑھوں گا، میں صرف اشارے کروں گا۔ عزیزان گرامی، آپ کا دل ویسے ہی بھرا ہوا ہے، وقت بھی کافی ہو گیا، معذرت چاہوں گا۔ جتنے بھی شہید گئے ہیں وہ سب اجازت لے کے گئے ہیں، جتنے بھی شہید گئے ہیں سوائے عباس کے۔ کیا وجہ ہے؟ اس لیے کہ مولا عباس کی وجہ سے بڑی ڈھارس تھی۔ مقتل ابی مخنف میں لکھا ہے، کتنی ڈھارسی اس جملے سے اندازہ لگا سکتے ہیں، جب امام حسین تنہا رہ گئے نا اور چاروں طرف سے حسین فاطمہ پہ جب حملہ شروع ہوا تو جتنے جتنا زخم لگتے جاتے تھے، حسین کا اعضا کٹتے جاتے تھے، حسین کہتے تھے، عباس خبر لو بھائی کی، بھائی تنہا رہ گیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے حسین کی موت۔ سلام اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، سلام اللہ علیہ۔ جب بھی زخم لگتا تھا، عضو کٹتا تو کہتے تھے، عباس بھائی کی خبر لو بھائی تو نہ رہ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حسین علی اکبر گئے نہیں کہا، کمر ٹوٹی، علی اصغر گئے نہیں کہا، لیکن جب بھائی گیا نا تو کہا کہ واقعی میں اس جملے کو کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، میں نے بھی دو جوان بھائیوں کو لاشا اٹھایا ہے، اور ایک بھائی جو نام اسے رسالت کا شہید ہے، 17 ستمبر جس کی تاریخ شہادت گزری۔ عزیز گرامی، میں ذکر نہ کرتا ہی نہیں میں اپنے بھائی کی شہادت کا، لیکن میں نے خواب میں دیکھا، ایک افسردہ چہرہ تھا میرے بھائی کا، تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا، پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور عجیب بات ہے، جب سے بھائی کی شہادت ہوئی تھی میں نے خواب میں نہیں دیکھا تھا، لیکن ابھی دو روز قبل بھائی، میرا بڑا بھائی علی رضا تقوی، میرے خواب میں آئے، بہت اداس چہرہ تھا،
تو میں شاید یہ سمجھنا چاہ رہا تھا کہ کیا وجہ ہے، لیکن انہوں نے کوئی وجہ نہیں بیان کی، تو میں چاہ رہا تھا کہ بیان کروں، ہر دفعہ ذہن سے نکل جاتا تھا۔ اللہ نے کہا یہ وہ شہید ہے جس نے رسول کی ناموس کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، تو میں نے اپنے کندھوں پر اس کا جنازہ رکھا۔ مجھے معلوم ہے بھائی کی جدائی کتنی سخت ہوتی ہے، دو جواں بھائیوں کا، اور پھر بھائی اگر عباس جیسا ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بھائی کے لاش پہ کہا بھیا عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر، اب پتہ چلا بھائی کا زخم کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ جو بھی جاتا تھا وہ اجازت لے کے جاتا تھا، ہر شہید کو لڑنے کی اجازت دی ماں سوائے عباس۔ پتہ تھا کہ عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں، پانی لینے جاؤ ماں، بچوں کی سرکائی کا انتظار۔ ایک وجہ یہ تھی، دوسری وجہ یہ تھی کہ اہل حرم کو بڑی ڈھارس سی عباس سے، اللہ۔ اس لیے کہ جب لاش عباس میں حسین پہنچے نا، ایک دفعہ کھڑے ہو کر خیام کی طرف رخ کیا، حسین نے کہا عباس، کچھ آنکھیں تھیں کہ جب تک تم تھے زندہ تو آنکھیں چین سے سوتی تھی۔ ارے وہ کس کی آنکھیں تھیں؟ ارے سکینہ و زینب کلثوم کی آنکھیں تھیں۔ اور کہا بھیا کچھ آنکھیں وہ تھیں جن کی نیندیں حرام تھی، مگر اب تک جو چین سے سوتی تھی اب ان کی آنکھوں میں نیند نہ رہی۔ اجرکم اللہ۔ بس یہی وجہ ہے عباس خدا حافظی کہہ کے نہیں گئے، کیونکہ عباس کے وجود سے ڈھارس تھی زینب کو، بھائی موجود ہے، سکینہ کہتی تھی چچا موجود ہے، حسین کہتے تھے عباس موجود ہے۔ عباس در حقیقت خدا حافظ کر کے نہیں گئے۔ اور عجب عباس، ملاحظہ کریں بس عزاداروں، کہ ایک ذاکر کے خواب میں، اللہ اکبر، ذاکر کے خواب میں بی بی نے کہا میرے بیٹے کے مصائب پڑھا کرو، آخری مصائب، وہ امام حسین کے مصائب پڑھا کرتا تھا۔ کہا کہ نہیں، میرے بیٹے کے مصائب۔ کہا بی بی پڑھتا تم؟ کہا کہ نہیں، جب میرا شہزادہ عباس۔ جب زعیز زمین پہ آیا تو ہاتھ نہ تھے۔ اے شقی آئے گوڑ دے آہنی لے کے عباس کے فرق مبارک پہ مارا، اب چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا۔ ارے یہ زینب کے پردے کا محافظ۔ علامہ بحر العلوم کہتے ہیں کہ ان کے زمانے میں قبر جناب عباس کی تعمیر کی ضرورت ہوئی، ایک مزدور کو لے کے چلے، جب سرداب میں اترے تو مزدور کہتا ہے علامہ ہم نے سنا ہے مولا عباس کا قد و قاد بڑا تھا، اسپ بیٹھتے تھے تو پیر خط بنا دیتے، قمر بنی ہاشم۔ اللہ، قمر بنی ہاشم، یہ قبر چھوٹی کیوں ہے؟ ایک دفعہ علامہ بحر العلوم نے اپنا ماما پھینک دیا، زارو قطار رونے لگے، کہا کہ قبلہ بتائیے وجہ کیا ہے، میں سمجھ نہیں سکا، اتنے بڑے قد و قاد کا انسان، یہ قبر بہت چھوٹی سی ہے۔ کہا کہ جب میرا غازی زمین پہ گر گیا، چاروں طرف سے حملہ شروع ہوا، یہ وہ شہید ہے جسے اس کی زندگی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ عباس کا لاشا نہ اٹھنے کی ایک وجہ یہ ہے، عباس کا لاشا حسین اٹھا نہیں سکتے تھے۔ اجرکم اللہ۔ بس ادب عباس بتاؤں اور آپ کی زحمت تمام کروں۔ عزیزان کریم، علماء عرفا نے بیان کیا ہے جب مولا عباس کی شہادت ہو گئی، جب خدمت رسول گرامی اسلام کی خدمت پہنچے، رسول اللہ نے جام کوثر دی، عباس جام جام کوثر پی لو عباس۔ ایک دفعہ عباس نے ہاتھ جوڑے کہا یا رسول اللہ مجھے معذور سمجھیے، میرے عذر کو قبول کیجیے۔ کہا کہ پیاس نہیں ہے؟ کہا پیاس تو ہے، میرا آقا پیاسا ہے۔ ہماری اس عزادانی کو قبول فرما، ان آنسوں کو، اس بکا کو، ان آوازوں کو، ان آہوں سسکیوں کو قلب ہم زمانے کی تسلی کا باعث قرار دے۔ بار الہ ان آنسوں کے ذریعے سے ہماری محبت میں اضافہ فرما، ہمیں تقدس کے ساتھ معرفت عاشورہ کے ساتھ کربلا منانے کی اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس، بانیان مجلس کی دینی دنیاوی جائز حاجات کو قبول فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو ان کے انصار و عوان میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت